خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن اكلهم السحت لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اعظم الايمان او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، ہماری سود کی حرمت اور شناعت کے موضوع پر چار نشستیں اس سے قبل ہو چکی ہیں، آج انشاءاللہ پانچویں اور آخری نشست اس موضوع پر ہماری ہوگی. آپ کے علم ہے کہ سود کی حرمت اور شناعت کے حوالے سے یہ بات تو بنیادی طور پر ہم نے سمجھی تھی کہ یہ سود ایک بہت بڑا منکر اس وقت معاشرے میں اور خاص طور پر معاشی کینسر کے طور پر بڑی تیزی کے ساتھ صلاحیت کیے ہوئے ہے. اکبر القبائر سے اس کی شناخت وہ ہمارے سامنے آئی تھی. اس کے بعد ہماری جو دوسری نشست ہے یہ سود کی خباثتیں جو مختلف اعتراضات کیے جاتے ہیں اس کے جوابات بھی ملاحظہ کیے تھے اس ملٹی میڈیا پریزنٹیشن کے ذریعے سے. پچھلی جو نشست تھی ہماری اس میں پھر ہم نے پاکستان میں انسداد سود کے ضمن میں جو کاوشیں ہوئی ہیں مختلف افراد اور مکاتب فکر کی طرف سے اس کا ایک جائزہ لیا تھا، اور اس کے مد مقابل جو حکومتی کردار پھر ان کوششوں کے مد مقابل رہا ہے اس کو بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی. آج کی جو نشست ہے انشاءاللہ وہ ہمارے سامنے آئے گی انسداد سود اور اس زمن میں لائے عمل جو ایکشن پلان وہ ہونا چاہیے ہمارا، چاہے وہ فرد کی سطح پر ہو یا اجتماعی سطح پر ہو، حکومت کی سطح پر ہو، علماء کرام کی سطح پر ہو. یہ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آپ کے سامنے چند گزارشات جو ہے وہ رکھ سکو. دیکھیے، سب سے پہلے بنیادی کچھ باتیں ہیں کہ جو کہ مال پیسہ جو بھی انسان کے پاس ہوتا ہے اور وہ ایسٹس نہیں ہیں ہمارے لیے، وہ لائبلٹیز ہیں. امانت کا جو بھی تصور ہے وہ ہم اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی امانت ہیں ہم مسئول ہیں کہ اللہ کی اس امانت کو اس میں خیانت نہیں کرنی، اس کی پاسداری کا معاملہ کرنا ہے. اور فرمائیں گے کل علاقہ جتنا ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کرنا، یہ اخلاقی تعلیم ہے، ایک مورل کوانٹٹی ہے کہ جو وہاں پر بیان کر دی گئی. لیگل کوانٹٹی ہمیں پتہ ہے وہ زکوٰۃ ہے، جو بھی صاحب نصاب ہو جائے. لہٰذا یہ ہے کہ اب سال کو گزرنے پر اس کو وہ 2.5% اپنے اس زائد مال پر دینا ہے اس کے حساب سے. وہ تو صرف دینا ہے کس کو؟ صاحب نصاب کو. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک اخلاقی تعلیم ہے کہ جتنا ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کی راہ میں لگا تھا. ابھی ایک ایمانی کیفیت ہے انسان کی، جتنی وہ بڑھتی ہے اتنا ایک انشرائے صدر وہ پیدا ہوتا ہے اس مال کے خرچ کرنے میں اور اللہ کی راہ میں لگانے میں. تو یہ ایک بنیادی دوسری بات ہے کہ جو اخلاقی تعلیم مال کے اعتبار سے دی گئی کہ اس کو سینچ سینچ کے نہ رکھو. یعنی بالکل ڈے ون پر جو ہم نے بات سمجھی تھی کہ یہ جو دولت کا ارتکاز ہے یہ بڑا غر کرتا ہے فرد کی سطح پر بھی اور معاشرتی اور اجتماعی سطح پر بھی. تو ہدایت کیا ہے کہ جتنا زور سے زائد مال ہے اس کو لگا دو. پھر دین اسلام میں قصب حلال کی بھی اہمیت واضح کی گئی، اور اس میں پھر جو زائد مال ہے اس کے حوالے سے جو جائز مدار ہیں وہ یہ ہیں کہ شراکت اور مداربت اس کی اجازت ہے کہ جو کہ دی گئی. شراکت کیا ہے کہ ایک سرمایہ دار ایک محنت کرنے والا ملے آپس میں اور کہیں کہ ہم پیسہ بھی اکٹھا کرتے ہیں اپنی محنت بھی لگاتے ہیں مل کر کوئی کام کرتے ہیں. دونوں اس میں شراکت دار ہیں, محنت بھی ہے دونوں کی, سرمایہ بھی دونوں کا لگا. سارا کا سارا نقصان کون برداشت کرے گا؟ وہ سرمایہ دار برداشت کرے گا جس نے بھی سرمایہ لگایا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ محنت چلی رہے گی اور پیسہ لگانے والے کا پیسہ چلا جائے گا. لہٰذا یہ پروفٹ لاس شیئرنگ جو اس طرح سے وہ جائز دودھی راستے ہیں, وہ شراکت مداربت کے دین اسلام نے اس میں اجازت دی. پھر چوتھی بات جو بنیادی مال کے حوالے سے اسلام میں دین اسلام کا نقطہ نظر ہے وہ یہ کہ دین اسلام میں قرض لینے کی ترغیب نہیں دی گئی. یہ بہت اہم بات ہے. اس وقت آپ ہمارے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہر کوئی اپنے بیجا یہ ہے کہ لیوش لائف اسٹائل کے لیے پرتعیش جو بھی طرز رہائش ہے اور زندگی ہے اس کو پرتعیش بنانے کے لیے اب وہ کیا کر رہا ہوتا ہے, یا تو بینک سے قرضے لے رہا ہوتا ہے, بھائی میرے پاس تو ٹوئٹا کرولا کار ہونی چاہیے, اب اس کے لیے کیا کرے, وہ قرض لے رہا ہے بینک سے. یا یہ ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کی شادی میں مہندی مائیوں اور بےجا غیر اسلامی رسومات کرنی ہے, اس سے پھر افراد سے قرض لے رہا ہے. تو اب کس اعتبار سے یہ جو قرض ہے بنیادی طور پر یہ بات اسلام میں قرض لینے کو پروموٹ نہیں کیا گیا. بہت ہی کوئی شرعی کوئی عذر پڑ جائے, کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو اس میں تو وہ قرض لے لے اگر پیسہ نہیں ہے. لیکن مسلم کی روایت میں جو اگلی بات لکھی ہوئی ہے پروموشن کیا ہے, ترغیب کیا ہے دین اسلام کی, قرض لینے کی نہیں بلکہ اس میں تو ترغیب یہ دی گئی کہ جو دینے والا ہاتھ ہے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وہ لو. دین اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ مقروض کی جو ہے وہ بخشش نہیں ہوتی. یہ باتیں ساری ہمیں پتہ ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہمیں پتہ ہیں, لیکن یہ ہے کہ سر پہ نظر ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کا قرض قرض دہندہ نے معاف کر دیا ہے یا کسی بھائی نے اس کا قرض ادا کر دیا ہے, جب تک یہ پتہ نہیں چلتا تھا اس مقروض کی میت کا جنازہ اللہ کے رسول نہیں پڑھاتے اور اس مقروض کی بخشش نہیں ہے, وہ معلق ہو جاتی ہے کہ جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ ہو جائے یا معاف نہ کر دیا جائے. یہ وجہ ہے کہ جو تدفین پر جو لواحقین ہوتے ہیں وہ رسا ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہوتے ہیں, ہم سب نے سنا, وہ کھڑے ہو کے اعلان کیا کرتے ہیں کہ بھائی اس ہمارے اس رشتے دار پر کوئی قرض ہے تو وہ ہمیں بتائے, ہم اس کو اتاریں گے. اس کی وجہ یہ ہے, لہٰذا یہ ہے کہ اب دھڑلے سے قرض لینا اور خدا نہ خواستہ موت واقع ہو جائے تو اس وقت تک بخشش بھی نہیں. تو قطعاً دین اسلام میں قرض لینے کو پروموٹ نہیں کیا گیا کہ قرض لیا جائے اور وہ بھی پھر لیا جائے اپنی زندگی کے آسائشوں کو مزید بڑھانے کے لیے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بنیادی چند باتیں تھیں کہ جو ایک روحانی نظام دین اسلام وہ دیتا ہے معاشی سسٹم معاشی نظام کے حوالے سے. اب آئیے لائے عمل ہم کیا احتیاط کریں. دیکھیں ہمارے سامنے اس سود ربا کی جو شناخت ہے حرمت ہے قطعی بالکل وہ قرآن سے بھی ثابت ہو گئی, ہم نے مطالعہ کر لیا, احادیث مبارکہ سے بھی اس کی خباثتوں اور شناخت کا ہم نے مطالعہ کر لیا. پھر یہ ہے کہ خباثتیں بھی آ گئیں, پھر اعتراضات کے جوابات بھی دے دیے گئے, پھر یہ ہے کہ مملکت خدادار پاکستان کے بننے کے بعد سے آج تک جو تسلسل کے ساتھ اس اکبر القبائر کے خلاف جو کوششیں مختلف مکاتب فکر کی طرف سے ہوئیں اس کا بھی ہم نے جائزہ لیا. اب اس کے بعد یہ ہے کہ اب جب مجھے پتہ ہے کہ یہ اکبر القبائر ہے اتنا بڑا منکر ہے تو اب عامت الناس کے لیے یعنی عامی کے لیے ایک عام انسان کے لیے جس میں اور آپ شامل ہیں تو عامت الناس کے درجے پر کرنے کا کام کیا ہے, لائے عمل کیا ہے اس کو ذرا نوٹ فرما لیجیے. دیکھیے پہلی بات کہ جو مجھے اور آپ کو کرنی ہے شعوری طور پر اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے, یعنی یہ عملی باتیں ہیں کہ جو کہ اب روز گزار کی جا رہی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ سود میں براہ راست ملوث ہونے سے اجتناب کریں. زندگی اپنی معیشت کا میں جائزہ لے لوں کہ کسی درجے میں کوئی سودی لین دین کا معاملہ وہ میری زندگی میں تو نہیں ہے, میری معاش میں تو نہیں ہے, خدا نہ خواستہ. دیکھیں یہ بڑا حساس معاملہ ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں کہیں حرام کا عنصر بھی کوئی شامل ہو جائے, کہیں وہ چاہے وہ ایک پائی کا بھی کیوں نہ ہو, تو وہ حدیث بھی ذہن میں لے آئیے. اللہ کے رسول نے 10 درہم کا ایک لباس پہنا ہوا ہے, اس میں 9 درہم حلال کے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ایک شخص آتا ہے بڑے دور دراز سفر کر کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ اتنا دور دراز سفر ہے کہ اس کی स्ट्रक्चर से लग रहा है, उसके गर्द आलूद हैं बाल और कपड़े, पता चल रहा है कि बहुत दूर से आया है और आया भी बड़ी अजीम जगह पर है। कहां पर? खाने काबा, अल्लाह के घर। और उसका पर्दा पकड़ पकड़ के जो है वो कह रहा है कि अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाह मुझे बख्श। और अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि अल्लाह इसको कैसे बख्शे कि इसका खाया हुआ हराम था, इसका पहना हुआ हराम था, इसका गोश्त पोश खून जो है वो हराम का, मैं इसे बख्श, अल्लाह इसको कैसे बख्शे? उसकी बख्शिश नहीं है, उसकी दुआएं कबूल नहीं, उसकी इबादत कबूल नहीं। तो ये बड़ा हसास मामला है। तो बराह रास्त मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए सूद में। अब उसके लिए क्या देखा जाए, यानी मैं अपना कोई इदारा देखूं कि मैं किसी ऐसे इदारे में कि जिसकी कुल की कुल आमदनी जो है वो सूद पर मबनी हो। यानी वैसे तो आप तकरीबन तमाम इदारे हैं कि जिसमें कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन कुल की कुल अगर इन्वॉल्वमेंट सूद की है तो फिर ऐसे इदारे से तो कम अज कम मैं फौरी तौर पर अल्टरनेट उसका मैं तलाश करना शुरू कर दूं, उससे निकलने की मैं अपनी सी कोशिश शुरू करूं। तो ऐसे इदारों के हवाले से बचना हमें है, निकलना है। फिर यह है कि एक बहुत बड़ी खबासत है कि जिसकी तरफ हमारी नजर ही नहीं जाती, और वो PLS अकाउंट्स। यानी ये PLS अकाउंट्स के जिसको शरीयत एक्सीलेंट बेंच से हम पढ़कर आए, तारीख की जो भी काविशें हैं उसमें उसने हराम करार दे दिया, और बैंक में बैठा हुआ एक शख्स भी जो है वो जानता है, यानी डिप्टी गवर्नर का जो भी स्टेट बैंक का आज भी वो आया, आखिर में मैं उसका भी जिक्र करूंगा जो स्टेटमेंट है, उसने भी ये कहा कि रिबा इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं है। और ये कि वफाकी शरई अदालत में जो भी हमारा वकील है उसको भी मैं समझाऊंगा कि भाई उसको इस तरह से जो है वो परेशान करने वाले अश्कलात नहीं उठाने चाहिए। आज अखबार यानी जंग अखबार में उसका बयान है, वो अभी इंशाल्लाह आपके सामने रखूंगा। दोबारा ये है कि ये PLS अकाउंट्स के जो कि कतान हराम है, लिहाजा ये है कि हमारे बैंक्स में PLS अकाउंट्स हमारे खुले में होते, कोई माथे पर बल नहीं। अगर जरूरतन रखवाना भी है तो कोई करंट अकाउंट ही खोलने, उसमें भी यह है कि बैंक यूटिलाइज तो कर रहा होता है लेकिन बराह रास्त उसमें फिर सूद आपके उसमें बराह रास्त शामिल नहीं हो रहा। तो अगर करना है वरना तो लॉकर्स में या कहीं कर सकते हैं, कोई और तरीका वो करें, लेकिन यह है कि अगर करना है बैंक से तो वो करंट अकाउंट तक महदूद रहे, PLS अकाउंट जो है वो उसमें इन्वॉल्वमेंट वो नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से सूदी कर्ज, कर्ज के हवाले से अभी बड़ी हसास बात हमारे सामने आ गई, उसकी बख्शिश नहीं है। फिर किस्तों पर जो भी चीजें हम लेते हैं तो बादशाह पूछते हैं कि भाई किस्तों पर हमने ये चीजें ली हुई है, तो बहरहाल यह है कि उसमें एक्स्ट्रा जो भी अमाउंट देनी होगी मार्केट वैल्यू से, तो वो क्या है एक्स्ट्रा अमाउंट, वो सूद के जुमरे में आती है, उससे भी हमें इस्तेनाद करना है। किस्तों पर चीजें नहीं लेनी, कम पर कनाद कर लें, लेकिन यह है कि इस कर्ज से बचें और किस्तों पर चीजें लेने से बचें। और फिर वही बात आ गई, या वैसे कर्ज हो, लिहाजा उसको तो फौरी बनाने के भाई बख्शिश नहीं है, मौत का कुछ पता नहीं, फौरन इस कर्ज से जो है वो क्या करें, खुलासे हासिल करें, उसको देने का एहतमाम का महर है, ये भी शोहर पर कर्ज के तौर पर ट्रीट होता है। बीवी का जो भी महर है निकाह के मौके पर जो शोहर लिखवाता है, तो ये भी कर्ज के तौर पर ट्रीट होगा। और यह है कि अगर उसकी मैयत यानी मौत वाकई हो जाए, उसने ये बीवी को महर नहीं दिया, तो सबसे पहले उसके तरके में से ये तमाम जो भी कर्जाजात हैं, बीवी का महर और दूसरे जो भी वो निकाले जाएंगे, फिर विरासत की तकसीम होगी, या इल्ला ये कि बीवी माफ कर दे। बहरहाल यह है कि ये भी कर्ज के तौर पर ट्रीट होता है, फौरन अदायगी का एहतमाम है। फिर अपने अखराजात को कम करें, अपने आप को फैलाएं नहीं। असल में तो ये तो बहुत बड़ा अलमिया है ना, क्योंकि इस वक्त बातिल निजाम है, वो टीवी ड्रामों के जरिए से, कमर्शियल्स के जरिए से, एडवर्टीजमेंट के जरिए से, बिलबोर्ड्स हैं बाहर आप निकल रहे हैं, वो एक लेविश लाइफ स्टाइल का एक एडवर्टीजमेंट है कि जो कि आपको दे रहा है। और ये कि आप घरों में देख रहे हैं, बीवी बच्चे मुतासिर होते हैं कि भाई देखो ये कितना अच्छा अच्छी चीज है जो कि आई है, मुझे ये भी लेना है, बच्चों का एक डिमांड होती है। लिहाजा यह है कि ये निजाम बातिल एड़ी चोटी का जोर लगाकर आपको मजबूर कर रहे होते हैं कि आप उनसे वो लेविश चीजें बोलें। अब ये भी अलमिया है कि आज रेस्टोरेंट्स के नाम और यानी दुकानों के नाम और इस तरह की और इमारतों के नाम जो है वो लिखे जाते हैं, लेविश रेस्टोरेंट और इसी तरह के लेविश के یعنی فضول قسم کی جو بھی پرتعیش قسم کی جو بھی چیزیں ہیں وہ نام اس طرح کے رکھے جاتے ہیں. تو اپنے اخراجات کو کم کریں, پھر سادہ زندگی بسر کریں, قناعت اختیار کریں, یعنی حلال پر اکتفا ہمیں کرنا ہے. یہ اصولی اپنی زندگی کا جو بھی مقصد ہے وہ بنانا, یعنی میں قرض نہیں لوں گا پوری زندگی, اصولی طور پر فیصلہ. تو انشاءاللہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے پھر مدد بھی آئے گی, تائید بھی آئے گی. ورنہ آپ نظر اٹھا کر اپنے زندگی میں اپنے اوپر والوں کو دیکھیں گے تو لہٰذا یہ ہے کہ پھر تو پرتعیش معاملات ہوتے چلے جائیں گے, برابر والے نے گاڑی لے لی ہے, حلال کمائی سے دنیا سکتی, لہٰذا آپ یا تو سودی قرضہ لیں گے یا یہ ہے کہ کرپشن کریں گے, جو بھی کریں گے گاڑی میرے پاس آنی چاہیے. ہوگا یہ ٹھوک رہے ہیں کہ جو کہ ہم کھاتے رہے ہیں, حلال کمائی ہے اس پر اکتفا ہو جائے. میں بھوکا رہ جاؤں گا, میں دو وقت کا فاقہ کروں گا لیکن میں قرض نہیں لوں گا. پھر شروع سے اپنے بچوں کی تربیت بھی ایسی کرنی چاہیے کہ وہ بعض دفعہ یہ اولاد ہے کہ جو کہ پاؤں کی بڑیا بن جاتی ہے اور لوگ اور انسان کو حرام کی طرف لے جاتی. شروع سے اپنے بچوں کی تربیت یہ کریں, اور یہ ہے کہ سادگی پر ان کو جو ہے آمادہ کریں, ان کا ذہن بنائیں, قناعت پر اختیار کریں. اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق نصیب کرتا ہے. یعنی آج کی زمانہ یہ کام باہر مشکل نظر آتے ہیں, لیکن یعنی یہ دنیا ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہے. ایسے لوگ آپ کو ملیں گے واقعتاً کہ جو کہ بہت کچھ کر سکتے ہیں, مال بھی بہت ہے لیکن مال ہونے کے باوجود وہ اپنی زندگی کو سادگی پر لے کر قناعت اختیار کرتے ہیں. رول ماڈل ہیں کہ جو کہ بنے ہیں دوسروں کے لیے. پہلی بات یہ ہے عام مدوداس میرے اور آپ کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ مشتبہات سے بھی اجتناب کیا جائے. یعنی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کہ حلال ہونے کے اعتبار سے بھی واضح نہیں ہوتی, حرام ہونے کے اعتبار سے بھی واضح نہیں ہوتی. لہٰذا ایسے معاملات میں کیا کریں, یعنی اب یہ شبہ آ گیا نا اس میں کہ پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے. اور خاص طور پر وہ چیزیں کہ جس میں علماء کرام کے درمیان بھی اختلاف واقع ہو جائے علمی اعتبار سے. یعنی اس وقت جو بات ساتھی بہت پوچھ بھی رہتے اسلامک بینکنگ کے حوالے سے, تو بڑے ادب کے ساتھ کہ اصل میں اسلامک بینکنگ کے حوالے سے بھی ان کے حق میں بہت بڑا نام ہے اور پیچھے بہت بڑا مطلب فکر ہے, لیکن ادب کے ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس کے خلاف بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے, اور وہ بھی ہے حلقہ دیوبند میں ہی, یعنی علماء میں یہ اختلاف ہے. تو جب کوئی علماء میں ایک اختلاف کا معاملہ آ جائے تو میں اور آپ کیا کریں, ایک عامی کیا کرے, ایک عام انسان کیا کرے. اس کے لیے بہترین ہدایت ہے بخاری مسلم میں یہ روایت اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ ان الحلال بین و ان الحرام بین, کہ بے شک حلال بھی بالکل واضح ہے دین میں, حرام بھی بالکل واضح ہے, حلال اور حرام بالکل واضح ہے. وبینہما امور مشتبہات, اور ان دونوں کے درمیان بعض امور ہیں کہ جو کہ حلال و حرام کے اعتبار سے مشتبہ ہیں. حلال واضح حرام واضح, درمیان میں کچھ چیزیں ہیں کہ جو کہ شبہ ڈالنے والی ہیں, مشتبہات ہیں. لا یعلمہن کثیر من الناس, اور اکثر جو بھی لوگ ہیں اس سے وہ واقف نہیں ہیں حلال و حرام کے اعتبار سے, ان سے وہ آگاہی نہیں ہے, شبہات میں وہ چیزیں ڈالنے والی ہیں. فرمایا کہ فمن اتقى الشبہات, تو جو کوئی شبہات سے بچ گیا, ان مشکوک چیزوں سے بچ گیا, فقد استبرأ لدینہ وعرضہ, تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فقد استبرأ لدینہ وعرضہ, تو بے شک اس نے اپنے دین کی بھی حفاظت کر لی, اس نے اپنی عزت کی بھی حفاظت کر لی. جو کس سے بچ گیا, مشتبہات سے بچ گیا, شکوک و شبہات سے بچ گیا, اس نے اپنے ایمان کو بھی بچا لیا, اپنی عزت کو بھی بچا لیا. ورنہ یہ ہے کہ جو مشتبہات میں پڑتا ہے تو لوگ بھی بڑے اس پر طنز اور استہزاء کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ ہے کہ اپنے ایمان کو بھی پھر وہ خراب کرنے کی پوزیشن پر آ جاتا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ جن چیزوں میں اب علماء میں اختلاف آ جائے تو میں اور آپ کیا کریں, اس کے لیے بہترین ہدایت اللہ کے رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کم از کم شبہ تو آ گیا نا اسلامی بینکنگ کے بارے میں, تو یہ کہ بچ جائیے, کیوں اس میں پڑھنے کا معاملہ ہے. اور علماء تک وہ مسئلہ ابھی رہنے دیجیے, جب وہ سالو ہو جائے تو خیر یک طرفہ ہو جائے گا معاملہ. لہٰذا یہ ہے کہ ابھی تو ہمیں یہ کرنا ہے, ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس سے جتنا ممکن ہو وہ بچیں. ابھی شبہ کا معاملہ ہے. اور دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا کہ ربا سے بھی بچو اور ریبا سے بھی بچو. ربا کیا ہے؟ سود. اور ریبا کیا ہے؟ لا ریب فی. یہ جو ہم پڑھتے ہیں قرآن کے حوالے سے سورہ بقرہ میں کہ قرآن میں کوئی شک نہیں, لا ریب. تو آپ نے فرمایا ربا سے بھی بچو اور ریبا سے بھی بچو, یعنی سود سے بھی بچو ربا سے, اور جو شکوک و شبہات والی چیزیں ہیں ریبا اس سے بھی بچ جاؤ. اللہ کے رسول کا ایک اور فرمان اس میں ہے, جو شبہات میں ڈالنے والی چیزیں ہیں اس سے اجتناب کرو, اور جو شبہات میں ڈالنے والی چیزیں نہیں ہیں, مقصود چیزیں نہیں ہیں تمہارے نزدیک, ثابت ہو جائیں کہ حلال ہیں, تو ان کو جو ہے وہ اپنا لو. تو لہٰذا پھر حضرت یہ جو ہمارے فقیہ ہیں بہت بڑے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, اب ان کا واقعہ بھی آپ سن لیجئے. ایک ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ جا رہے تھے اور لمبا سفر تھا, دھوپ کی بڑی تپش تھی. لہٰذا یہ ہے کہ ایک جگہ پر ایک مکان کے ساتھ جو ہے وہ درخت تھا, اور مالک مکان کا اس کا سایہ تھا. سارے ساتھی جو ہے وہ سائے میں آ گئے آرام کے لیے, دھوپ کی تپش سے بچنے کے لیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ باہر ہی کھڑے رہے, وہ سائے میں نہیں گئے. تو ساتھی نے پوچھا کہ امام صاحب آپ بھی جو ہے وہ ادھر آ جائیں سائے میں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی, یہ جو مالک مکان ہے اس نے مجھ سے قرض لیا ہوا, لہٰذا یہ ہے کہ اگر تو میں اس کے سائے میں آ گیا تو کہیں یہ ہے کہ یہ ربا نہ ہو جائے کہ جو میں اس سے لے رہا ہوں, یہ اضافی کوئی شے ہے, منفیت ہے کہ میں اس سے نہ لے لوں. تو لہٰذا یہ ہے کہ میں اس کے سائے میں نہیں آ رہا, اس مالک مکان اس کے درخت کے سائے میں. یعنی اتنی احتیاط فقہا, ایسی فقہا نہیں ہو گئے, یعنی امام اعظم اسی طرح سے نہیں ہو گئے, یعنی یہ وہ کوالٹیز ہیں کہ جو کہ ہمارے اسلاف میں پائی جاتی ہیں. اتنی جو ہے ایک حساس طبیعت اس ربا کے حوالے سے وہ ہمارے اسلاف میں ملتی. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس سے بچ گیا شبہات سے اس نے اپنے ایمان, اپنے دین اور اپنی عزت کی حفاظت کر لی. ومن وقع فی شبہات, اور جس نے اپنے آپ کو ڈال دیا شبہات میں, وقع فی الحرام, تو اس نے پھر حرام میں اپنے آپ کو ڈال دیا, یعنی اب وہ قریب ہو گیا حرام. اور اس کے بعد اسی حدیث میں وہ مثال اللہ کے رسول نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس طرح سے چرواہا وہ کسی دوسرے مالک کی کھیت کے قریب قریب جو ہے وہ چرا رہا ہوتا ہے اور اندیشہ ہوتا ہے کہ ذرا سا کوئی غفلت کا معاملہ ہوا اور اس کا جو ریبڑ ہے وہ چھلانگ مار کے برابر والے مالک کے کھیت میں چلا جائے, اس کو نقصان پہنچا دے. لہٰذا اس کے قریب بھی مت جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. اور عام الناس کے حوالے سے جو تیسری بات ہے ذمہ داری لا عمل, وہ یہ کہ سودی نظام کی وجہ سے سود کے غبار کا جو کفارہ ہے, یہ حدیث مبارکہ ہم نے سمجھی تھی نا, وہ حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, پریڈکشن فرمائی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک شخص براہ راست سے سود سے تو بچا ہوا ہوگا لیکن سود کا غبار وہ اس کے اندر لازمن کر, یعنی جس طرح سے ہم سانس لے رہے ہیں اور یہ ڈسٹ پارٹیکلز ہیں کہ جو کہ سانس لیتے ہوئے وہ اندر چلے جاتے ہیں, اسی طرح سے سود کا غبار بھی اندر جا رہا ہوگا, چاہے وہ سود سے براہ راست ملوث اس میں نہ ہو لیکن غبار جا رہا ہوگا. یہ آج ہی کے زمانے کی پیشن گوئی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ لائٹس کے جو کہ الیکٹرک کے جو جنریٹرز ہیں سارے سود پر لیے گئے ہیں, جو گندم پروسیس ہو کے ہمارے لقمہ بن کر اندر جا رہا ہے وہ بھی سارے مشینری جو ہے وہ لی گئی ہیں سود کے قرضوں پر. لگ یہ ہے کہ اب کیا کریں, اس کا کفارہ کیا ہے؟ کھانا بند کر دیں, سانس لینا بند کر دیں؟ نہیں. تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس سودی نظام کے خاتمے کے لیے مال اور جان سے جہاد کریں, تاکہ ہم عذر پیش کر سکیں اللہ کے حضور کے اللہ ہم اس جو باطل معاشرے میں تھے کہ جہاں باطل اس سودی نظام کے ذریعے سے دندنا رہا تھا, لیکن ہم نے اس کے خلاف ایک جدوجہد ہے کہ جو کہ کیے, ہم نے کچھ صحیح ہے کہ جو کہ اپنی کوشش وہ ڈالی ہے. اور عملی صورت کیا ہے اس کی کہ عامت الناس کی حرمت حباستوں سے آگاہی اور اشکالات دور کرنے کی ان کی کوشش کی جائے. تو الحمدللہ یہاں پر تو یہ مواد آپ کو دیا جا رہا ہے, ہینڈ بلز ہیں, ندائے خلافت کے ذریعے سے پورا ایک سود نمبر حرمت سود کے موضوع پر یہ ندا خلافت آیا ہے، اس میں مواد موجود ہے، کتابچہ موجود ہے، ہینڈ بلز موجود ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ یہ کیسٹس ہیں، آڈیو ویڈیو جو بھی ہیں، ہم اس کے ذریعے سے جہاں تک ہماری رسائی ہو سکتی وہ ہمیں کام کرنا ہے، سود کی خباستوں سے آگاہ کرنا، یہ فرض ہے. انشاءاللہ وہ حدیث بھی آپ کے سامنے آ جائے گی. ایسی اجتماعیت میں شمولیت اختیار کی جائے کہ جو سودی نظام کے ساتھ ساتھ اس کے محافظ باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے کوشاں. یعنی دیکھیے، یہ باطل نظام ہے، یہ کوئی ایک فرد نہیں ہے کہ جو کہ اس منکر کو عام کرنے والا ہے، یہ پورا باطل نظام ہے. لہذا نظام کے مقابلے میں، نظام کو، باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ہمیشہ ایک اجتماعیت وجود میں آئی ہے. بغیر اجتماعیت کے باطل نظام چلتا نہیں. ایون ایک وقت میں زمین پر دو رسول موجود تھے لیکن اجتماعیت نہیں بنی، باطل نظام دندناتا رہا. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، قوم نے جو ہے جواب دے دیا تھا کہ فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کریں، ہم یہیں بیٹھے ہیں. اجتماعیت بھی بنی، دین غالب نہیں ہوا. موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ وصال پر مانگے، وہ اپنے طور پر کامیاب ہو. لیکن واحد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت بڑا منکر باطل نظام، اور اس کے تحت پھر یہ چھوٹے چھوٹے منکر ہیں نا کہ جو کہ پھر پنپتے ہیں، تو اس کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے جو کہ پائیدار کام یہی ہے. ورنہ پھوڑے پھنسیوں پر لگے رہیں گے تو ادھر سے پھوڑے کو آپ برم لگائیں گے، ادھر سے وہ باطل نظام پھوڑا ایک اور نکال دے گا بے حیائی کا، ادھر آپ مرم رکھیں گے ادھر اور جو ہے وہ پھوڑا نکل آئے گا. لہٰذا یہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا کہ آپ پھوڑے پھنسیوں کو جو ہے وہ مرم لگاتے رہے، نہیں، بلکہ وہ پھوڑے پھنسیوں کی جو یعنی جڑ ہے وہ کہاں سے ہے، اس کو جو ہے وہ جڑ سے اکھاڑ، وہ باطل نظام. لہٰذا یہ ہے کہ اس کے لیے ایسی سماعت میں شامل ہونا اور یہ کہ اس کا حصہ بن کر بالفعل اس نے پھر اپنے فرائض کو ادا کرنا، یہ ہے کام کے جو کہ عملی صورت اس سودی نظام اور اسی طرح سے جو بھی یہ پورا باطل نظام ہے اس کے خاتمے کی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. تو اجتماعیت بہت ساری ہیں، اس میں آپ جس اجتماعیت میں شامل ہونا چاہیں، دل چھکے کے واقعی یہ کام کرنے والا، یہ ہمارا فریضہ ہے. اس کے علاوہ کوئی وہ فرار کا راستہ نہیں، کوئی اور راستہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، شعور دے. پھر دوسری طرف علماء کرام کی بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، بڑے ادب کے ساتھ. اور واقعتا یہ ہے کہ ہر زمانے میں باطل نظام کے مد مقابل علماء کی بہت بڑی کاوش ہے، بہت بڑی یعنی صحیح اور جوہد ہے. لیکن اس وقت بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑی صورتحال ہے، ایک بہت بڑے منکر کے حوالے سے یہ توجہ ہے کہ جو طالب علمانہ انداز میں ہم علماء کرام کے پاس بھی جا کر یہ عرض کر رہے ہیں، اور توجہ بھی یہ دلانا چاہ رہے ہیں کہ سورہ مائدہ میں جو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے علماء اور مشائخ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لگائی ہے آیت نمبر 63 میں، کہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں بھی تلاوت کی تھی کہ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کیوں نہیں روکتے ان کے علماء اور ان کے صوفیاء اور مشائخ، کس سے؟ ان قولہم الاثم، گناہ کی بات کہنے سے، وہ اکلہم السوت، اور حرام کھانے سے. یہ اصل ذمہ داری کس کی ہے؟ جہاں حکمرانوں کی بھی ذمہ داری ہے، وہاں جو علمی اعتبار سے جو اوپر طبقہ ہے وہ علماء کرام ہیں کہ جو کہ حلال و حرام کو واضح کرنے والے ہیں، اس کا علم ہے کہ جو کہ رکھنے والے ہیں، ان کا یہ منصب ہے کہ وہ روکیں حرام کمائی سے اور برائی کی بات کہنے سے. لبیس ما کانوا یصنعون، اور بہت برا ہے کہ جو کہ وہ سند کاری کر رہے ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں. یہ یہود کے علماء کے حوالے سے یہ نکیر ہے کہ جو کہ یہاں پر آئی، کہ وہ حرام خوری پر آمادہ کر رہے تھے اور یہ ہے کہ اپنے من مانے فتوے کو دے رہے تھے. جھنجھوڑا گیا ہے کہ کیوں نہیں ان کے علماء اور مشائخ روکتے ان کو گناہ کی بات کہنے سے اور حرام خوری سے. پھر آخری بات یہ ہے کہ حکومت کے لیے لائے عمل کیا ہے. لازم بات ہے کہ جو حکومت چلانے والے ہیں، جو ایگزیکٹو باڈی ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری اس کی بنتی ہے. عوام الناس ان کو اوپر لے کے گئے اور بڑی کورٹ نے پہلے تو وفاقی شرع عدالت 1991 کا جو یعنی ربا کے حوالے سے حرمت کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا، ساتھ ہی شریعت اپیلنٹ بینچ 1999 کا جو فیصلہ تھا بینک انٹرسٹ اس کو ربا قرار دیا، اس کو بھی نلیفائی کر دیا، کالعدم قرار دے دی. تو اب حکومت یہ کرے کہ جو یہ فیصلہ کالعدم قرار دیا تھا اس کو یعنی سپریم کورٹ کو، اس کو کالعدم قرار دے کر وفاقی شرع عدالت کے فیصلے کو برقرار رکھنے کے لیے سپریم کورٹ میں اپیل داخل کرے اور ملک سے سودی نظام کو ختم کرنے کے لیے مناسب مہلت وہ سپریم کورٹ سے حاصل کر لے کہ بھائی جو بھی یہ فیصلہ تھا یہ صحیح نہیں ہے اور اب ہم جو ہے وہ اس میں سیریس ہیں اور اس کو ہم نافذ کریں گے، جو متبادل جو بھی اساس ہے چھوٹ کی. پھر نمبر دو، حکومت یہ کرے کہ ربا کی حرمت، خباثت اور اشکالات کے جوابات کو آیات قرآنیہ اور احادیث مبارکہ اور عقلی دلائل کی روشنی میں جملہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے اس کو نشر کیا. یعنی جملہ ذرائع ابلاغ جتنے بھی الیکٹرانک پرنٹ میڈیا ہیں، کیبل ہے، ڈش اینٹینا ہے، یا آج غلاظت ہے تو ہمارے چینل اس میں دکھا رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں گھر گھر اور ہمارے بیوی بچوں کے پاس پہنچا رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس ذرائع ابلاغ سے کتنا بڑا کام ہے کہ جو کہ ہو سکتا ہے اس اکبر القبائر کی جو شناخت ہے وہ پہنچائی جائے، پرانی آیات بیان کی جائیں، احادیث مبارکہ بیان کی جائیں، ٹاک شوز اگر ہوں تو وہ اس کی حرمت اور شناخت کے حوالے سے ہوں، ٹی وی پر دکھائے جائیں، تو انشاءاللہ ایک فضا ہے کہ جو کہ بنے گی عوام الناس میں اور ایک بہت بڑی تبدیلی انشاءاللہ وہ آئے گی. پھر حکومت تیسرا کام یہ بھی کرے کہ زراعت کو بھی ربا سے پاک کیا جائے. یعنی زراعت میں جو یہ غیر حاضر زمینداری ہے اور جاگیرداری جو بھی اس وقت رائج ہے کہ جس نے یہ جاگیردار اور یہ سرمایہ دار بیٹھ کر کسانوں کے خون پسینے کی کمائی نچوڑے ہوتے ہیں، اس کا بھی جو ہے وہ خاتمہ کریں، اس کے لیے اقدامات کریں. تو یہ حکومت کے لیے تیسرا کام یہ ہے. چوتھا کام یہ ہے کہ صوبائی اور وفاقی حکومتوں کے باہمی قرضوں، نیز وفاقی حکومت کے اسٹیٹ بینک سے لیے گئے قرضوں پر سود فوری طور پر کیا کرے، ختم کر دے. یعنی یہ ہے کہ اب کوئی سود پر جو ہے وہ انٹرنلی کوئی ورک آؤٹ جو ہے وہ نہ ہو، یعنی صوبائی اور وفاقی حکومتوں کے درمیان، اور اسی طرح سے جو وفاق نے اسٹیٹ بینک سے جو بھی سود پر قرضے لیے ہیں اس کو ختم کیا جائے. پھر پانچویں بات یہ ہے کہ سرکاری ملازمین کو مکان پر، کار لینے پر، موٹر سائیکل کی خرید پر جو قرضوں پر سود دیے گئے ہیں ان کو فوراً ختم کیا جائے. پھر یہ کہ پروویڈنٹ فنڈ جو جی پی فنڈ ہوتا ہے اس پر بھی سود دینے کا معاملہ ہے، اس کو بھی فوراً کیا کر دیا جائے، ساقط کیا جائے. تو یہ اقدامات ہیں عملی کے جو کہ حکومتی سطح پر ہو سکتے ہیں. ایک عامت الناس میں یہ کام نہیں ہو سکتا، اس میں تو اویئرنیس ہو سکتی ہے اور جو ہے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ ہو سکتی ہے، تو بہرحال یہ کام جو ہے وہ کر لیں. پھر چھٹی بات یہ ہے کہ یہ بین الاقوامی سودی قرضے جو بھی ہیں، اب باہر کے ملک کے جو بھی قرضے ہمارے اوپر ہیں اس کے حوالے سے کیا کیا جائے. یہ ایک ٹیکنیکل اصطلاح ہے ڈیپٹ ایکویٹی سویپ، یعنی قرضوں کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے یہ طریقہ کار جو ہے وہ آج کل بڑا مفید ہے، اور یہ لیٹن امریکن جو بھی مالک ہیں اس میں یہ تجربے کیے گئے ہیں، بڑے مفید ثابت ہوئے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس طریقے میں غیر ملکی حکومتوں اداروں کو اس بات کی اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے واجب الوصول قرضوں کے عوض ملک کے اندر حقیقی سرمایہ کاری کریں، کہ جس کے لیے حکومت انہیں لوکل کرنسی میں رقم بھی مہیا کرے گی اور ان کے منافع کی ادائیگی زر مبادلہ کی صورت میں کرنے کی ضمانت وہ دے گی. لہذا اس طرح سے یہ جو بین الاقوامی جو بھی قرضے ہیں اس سے بھی سودی قرضے، اس سے بھی نجات وہ ممکن ہے اس ڈیپٹ ایکویٹی سویپ کا جو بھی یہ طریقہ کار جو لیٹن امریکن ممالک میں اپنایا بھی گیا اور اس سے بڑے مفید نتائج ہیں کہ جو کہ نکلے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی یہ لائے عمل جو بن پائے وہ ہمیں کرنا چاہیے. یعنی سود کی متبادل اساس کے طور پر علماء نے، ایکسپرٹس نے یعنی یہ بات پہلے بھی عرض کی تھی کہ بہت کام ہے کہ جو کہ ہوا ہے، اور یہ ہے کہ پورے نظام ہے کہ جو کہ بنڈل کے بنڈل پڑے حکومت کے پاس اور یعنی بیکار پڑے ہوئے ہوں، اس کو نکالا جائے اور اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. اور یہ کہ گزارش یہ ہے کہ اس میں جتنا اپنا حصہ آپ ڈال سکتے ہیں، جو بھی لائے عمل ہماری سطح پر جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس سود کی جو بھی لعنت ہے، اس کی جو بھی خباثت ہے، اپنی زندگی سے بھی ہمیں اس کو نکالنے کی اور بالآخر یہ کہ پورے معاشرے سے اپنے اس مملکت خداداد پاکستان سے اس سود کو سے نجات دلانے کے حوالے سے ہماری صحیح اور کوششوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.